سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا امام زمانة کی خوشنودی کے لئے بلند آواز صلوات پڑھیں
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الله فسوف يأتي الله بقومهم يحبهم ويحبون أدلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صلوات خلاق کائنات تمام مومنین کی ایام عزا میں ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگار ہمیں غم حسین کے سوا کوئی غم عطا نہ فرمائے جہاں جہاں پر بھی جو مومنین عزاداری کر رہے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرمائے عزیزان گرامی ماہ محرم الحرام کی آٹھویں رات ہو رہی ہے اور عاشور کے یہ ایام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ چند دن کتنی جلدی گزر جاتے ہیں اور چونکہ یہ محبت کے دن ہیں عشق کے دن ہیں محبت اہل بیت میں گزرتے ہیں اس وجہ سے جلدی گزر جاتے ہیں وہ دن جو دن ہم محبت اہل بیت سے دور ہوتے ہیں وہ دن بھی مشکل سے گزرتے ہیں اگر دنوں کا رابطہ اہل بیت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو دن جلدی گزرتے ہیں آسانی سے گزرتے ہیں اطمینان کے ساتھ گزرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ملتا ہے اور اللہ کا ذکر حقیقت میں اہل بیت ہی کا ذکر ہے سید الشہداء کے ذکر کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ مجالس ہمیں وہ توفیق دیتی ہیں کہ ہم دلوں کو پھر دوبارہ روشن کرتے ہیں دلوں کے چراغ کو روشن کرتے ہیں اور پھر دوبارہ یہ دل اجاگر ہو کر پورے سال کے لیے سرمایہ جمع کرتے ہیں عزاداری مظلوم کربلا سے ہم پورے سال کا سرمایہ جمع کرتے ہیں. یہ دن سرمایہ جمع کرنے کے دن ہے. اپنے اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اپنے آنسوؤں کے ذریعے، سینہ زنی کے ذریعے، مجالس میں شرکت کر کے، مومنین سے ملاقات کر کے، محمد و آل محمد پہ درود بھیج کر، یہ حقیقت میں ہم اپنی زندگی کے لیے سرمایہ جمع کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے بھی سرمایہ جمع کر رہے ہیں. صرف یہ جو ایک صلوات ہم کبھی پڑھتے ہیں، اس کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ ان فضائل میں سے ایک فضیلت کہ یہ صلوات انسان کے روح قبض کرنے کے وقت بھی اس کے لیے مفید ثابت ہوگی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو بھی اسے درود سے توسل کرنا چاہیے. کوئی اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نورانیت پیدا ہو، اس کے دل سے نفاق نکل جائے اور دل میں ایمان پیدا ہو جائے، تو بھی اسے درود پڑھنا چاہیے. صلوات پڑھنے ایک مطلب. تو اگر آپ باقی تمام نعمتیں جو ان مجالس سے ملتی ہیں ان کو ایک طرف رکھ لیں، تو ایک اسی نعمت کو لے لیں، صرف ایک صلوات کی نعمت کو لے لیں، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرشتے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. یہ میں نے تو نہیں کہا رہا، معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، جب تم مومنین ہمارے شیعہ 10 کی مقدار میں یا 10 سے بڑھ جاؤ، تو اگر 10 مومن مل کر یا 10 سے زیادہ مومن مل کر ہم پر جب درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتہ کے جو شمار کرتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے حقیقت میں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹ کا کام کر رہا ہے، گن رہا ہے، شمار کر رہا ہے. لیکن اکاؤنٹنٹس بھی کہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں، بعض کام ان سے بھی نہیں ہو پاتے ہیں، بعض چیزوں کی اکاؤنٹنسی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. جہاں پر فگر ختم ہو جائیں، ابھی امریکہ کا ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ فگر ختم ہو گئے، اب وہ فگرز کو اگر پلیس بھی کرنا چاہیں تو کہاں تک پلیس، اس سے زیادہ ہے نہیں ہے، لہٰذا وہ ٹریلین پہ جا کے رکے ہیں. یہی صورتحال ہے جہاں پر یہ ڈیفیسٹ کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر نمبر ختم ہو جاتے ہیں، ویسے وہاں فضائل میں بھی یہی کیفیت ہے، وہاں پر بھی نمبر ختم ہو جاتے ہیں. وہاں پر جب نمبر ختم ہو گئے تو فرشتے تو نمبروں کے ہی گن سکیں گے نا، تو جہاں پر ان کا کمپیوٹر فیل ہو گیا، جہاں پر ان کے کمپیوٹر میں جگہ ختم ہو گئی، وہاں پر وہ کہتے ہیں ہم اب عاجز ہو گئے، اس سے زیادہ ہم شمار نہیں کر سکتے. یہ کمال ہے آل محمد کا کہ ان پر درود جب بھیجا جاتا ہے تو اس کے ثواب کو فرشتے بھی شمار نہیں کر سکتے. بس گھر سے جب نکلتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ نکلا کریں کہ میں ایک بہت بڑی عبادت میں شرکت کرنے جا رہا ہوں. مجلس میں بھی نیت کے ساتھ بیٹھا کریں، جیسے ہر عمل کے لیے نیت ہے ویسے مجلس کے لیے بھی نیت ہے. جیسے ہر عمل کو ہم قربتاً اللہ انجام دیتے ہیں ویسے مجلس کو بھی قربتاً اللہ انجام دینا چاہیے. جو پڑھتا ہے اس کو بھی قربتاً اللہ پڑھنا چاہیے، اور جو سنتا ہے اس کو بھی قربتاً اللہ سننا چاہیے، اور جو مرثیہ پڑھنے آتا ہے اس کو بھی نیت کرنی چاہیے میں قربتاً اللہ پڑھ رہا ہوں. پھر اس مجلس کا فائدہ ہے، اس لیے کہ تمام اعمال انسان کے اس کی نیت پہ مبتنی ہے. اگر نیت نہ ہو تو عمل کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، ثمرہ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ مومنین اپنے گھر سے اس نیت سے نکلتے ہیں، اور جب ایک مومن اس نیت سے نکلتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم نے فرمایا، جب کوئی مومن علم حاصل کرنے کے لیے ہماری مجالس میں ہماری احادیث کو سننے کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر رکھے تو اللہ کی ذات اپنے فرشتوں کو حکم دیتی ہے، اے میرے فرشتے ہو جاؤ زمین پر اپنے پروں کو پھیلا دو، میرا بندہ میرے اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے آ رہا ہے. اور آپ زمین پہ نہیں چلتے ہیں، بلکہ آپ فرشتوں کے پروں پہ پاؤں رکھ کر چلتے ہیں. مجھ سے کسی جوان نے پوچھ لیا کہ پچھلے زمانے میں لوگ چلتے تھے تو اس زمانے میں تو فرشتے پر بچھاتے ہوں گے, لیکن ابھی تو چلاتے ہیں, ابھی تو ہم چل کر نہیں آتے, ابھی تو گاڑیاں چلاتے ہیں. تو فرشتوں کے پر بھی ایسے نرم و نازک نہیں ہیں جو گاڑیوں سے ٹوٹ جاتے ہوں, ان کے پر کو یہ پرندوں کے پروں کی طرح نہیں ہے, بلکہ ان کے نورانی پر ہیں, اور نورانی پروں کو کسی شے سے بھی توڑا نہیں جا سکتا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو عزیزان اکرامی, گزشتہ اپنی مسلسل مجالس میں جہاد سے متعلق جس گفتگو کو شروع کیا تھا, اس میں جہاد اکبر سے متعلق ابھی تک اپنی گفتگو کو جاری رکھا ہے, اور آج چاہتا ہوں کہ جہاد اصغر سے متعلق اپنی گفتگو کو شروع کروں. اور جو ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں, ان ایام میں سید الشہداء نے ایک جہاد اکبر کیا ہے, ایک جہاد اصغر کیا ہے. جہاد اکبر اس اعتبار سے کیا ہے کہ اپنے گھر سے, اپنے اہل و عیال سے, اپنے وطن سے, اپنے نانا کے شہر سے ہجرت کی ہے. اور جو شخص ہجرت کرتا ہے وہ بہت بڑا جہاد کرتا ہے, جہاد اکبر کرتا ہے, یعنی دین کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا, دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا, یہ جہاد اکبر ہے. معصوم یہ فرماتے ہیں, اگر تم ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہو کہ جہاں پر مسجد موجود نہ ہو, جہاں پر کوئی دینی مرکز موجود نہ ہو, جہاں پر تمہاری دینی تعلیم کا انتظام موجود نہ ہو, اور وہاں سے آپ ہجرت کریں, مائیگریٹ کریں, ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر مرکز موجود ہے, جہاں پر مسجد موجود ہے, بسا اوقات یہ ہجرت واجب ہو جاتی ہے, بسا اوقات یہ ہجرت مستحب ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ وہاں نہ جاتے ہوئے بھی اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہیں, اور آپ کے بچے دیندار رہ سکتے ہیں, آپ کے اہل و عیال دین پہ عمل کر سکتے ہیں, تو یقیناً یہ مستحب ہے, پھر بھی اولویت اس کو ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہو, یقین ہو جائے کہ اس علاقے میں رہتے ہوئے ہم امراض میں مبتلا ہو جائیں گے, ہمارے بچے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے, تو ایسی کیفیت میں مومن پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر اس جگہ پہ جائے کہ جہاں پر اس کو تمام اوقات دینی تعلیم مل سکتی ہے. یہ ہجرت ایک عام آدمی کی ہجرت ہے جو اپنے گھر کو چھوڑتا ہے, اور بڑا مقام ہے اس کا. بہت سے لوگوں نے گزشتہ عرصے میں مختلف شہروں سے ہجرت کی ہے, اور یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں میں جن کو جانتا ہوں, جنہوں نے اپنے واقعات بتائے ہیں, کسی دوسرے شہر میں رہ رہے تھے, اسٹیبلش بھی تھے, ان کی بزنس بھی تھی, کاروبار تھا, اپنا کام بھی تھا, لیکن انہوں نے جاب کو اہمیت نہیں دی, انہوں نے اپنے مقصد کو اہمیت دی ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کو اہمیت دی ہے, انہوں نے مقصد جس جو رکھا ہے وہ اپنا دین رکھا ہے. اور جو شخص دین کے لیے, دین خدا کی بقا کے لیے, اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, اپنے شہر سے نکلتا ہے, ایک شہر کو چھوڑ دیتا ہے, حتیٰ جاب کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس کا اجر اللہ پر ہے. قرآن کریم نے یہ کہا ہے, وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, جو اگر اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اس کا اجر اللہ پہ ہے, کوئی دوسرا اجر عطا کرنے والا نہیں ہے. فرشتوں کے ذریعے اجر نہیں دیتا ہے, کسی کو واسطہ نہیں بناتا ہے, اللہ کی ذات نے اس کے اجر کو خود اپنی ذات پہ رکھ لیا, واجب قرار دے دیا کہ اب میں اجر دوں گا. اور ہمیں بھی کیا معلوم ہے کہ وہ اجر بھی کیسا دے گا, کتنا عظیم اجر دینے والا ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, جب اس کے اجروں کو دیکھتے ہیں, جب اس کے ثواب کو دیکھتے ہیں, تو وہ ذات یہ فرماتی ہے میرا ثواب بڑا عظیم ہے. اس کی حد نہیں بتائی ہے, کتنا عظیم ہے یہ نہیں بتایا ہے. ہاں البتہ ہم اتنا سوچ سکتے ہیں کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت لامحدود ہے. جب اس کی عظمت لامحدود ہے تو جب وہ اجر دیتا ہے تو اس کا اجر بھی لامحدود ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو اگر ایک معمولی آدمی اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنے وطن کو چھوڑ دے، اس کا یہ چھوڑنا اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اس کے لیے سمندر میں جو مچھلیاں ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مچھلیاں کتنی ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہاں پر کتنی مچھلیاں ہیں؟ ہمیں تو تالابوں کی مچھلیوں کو پتہ نہیں ہے کتنی ہیں، سمندروں میں مچھلیاں ہیں۔ حکم دے دیا خدا متعال نے اپنی مخلوقات کو جو ہماری راہ میں ہجرت کرے، اپنے گھر سے خدا کی راہ میں نکلے، تو اے مچھلیوں تم بھی ان کے لیے مغفرت کرو، فرشتوں تم بھی ان کے لیے مغفرت کا سبب بنو۔ تو جب یہ مقام ہے تو اگر ایک امام جو اپنے زمانے کا امام ہے، فرزند رسول خدا ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں دین خدا کی بقا کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے سے فساد کو دور کرنے کے لیے نکلتا ہو، تو اس کی ہجرت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں فضیلت فرزند رسول خدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ بس امام نے جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اکبر ایسا جہاد کہ جو خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہو۔ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دے، اپنی فیملی چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، بستہ آباد گھر چھوڑ کر نکلتا نہیں ہے کوئی بھی۔ بہت سے اوقات میں اگر ہم ایسے سرکمسٹانسز میں گرفتار ہو جائیں تو پتہ نہیں ہم کیا چوز کریں گے۔ ہم اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال کیا کر سکتے ہیں، ہم تو یہاں پر آباد ہیں، اب چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، شہر تو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ نفس کا جہاد ہے، اس باطنی نفس امارہ کی مخالفت ہے کہ جو سید الشہداء نے کی ہے، جہاد اکبر کیا ہے۔ اپنے نفس سے کہہ دیا ہے، اے نفس میرے لیے اس وقت میرا گھر اہمیت نہیں رکھتا ہے، میرے لیے اس وقت میری فیملی اہمیت نہیں رکھتی ہے، میرا شہر اہمیت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ حسین نے کہہ دیا میرے لیے میرے نانا کا شہر بھی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ بہت سے اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ خوب ہماری مسجد ہے یہاں پر، ہمارا حسینیہ ہے۔ امام حسین نے کہہ دیا میرے لیے نہ حسینیہ کی اہمیت ہے نہ مسجد کی اہمیت ہے، میرے لیے مسجد اور حسینیہ کی اسی وقت تک اہمیت ہے جب یہ مسجد اور حسینیہ دین خدا کے لیے ہو۔ اگر دین باقی رہے تو میرے نانا کا یہ روزہ بھی باقی رہے گا، اگر دین ختم ہو گیا تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ بس معلوم ہوتا ہے انسان کبھی بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے مقاصد کو قربان کر دیتا ہے۔ جہاں پر بڑا مقصد حاصل کرنا مقصود ہو تو چھوٹے چھوٹے مقاصد کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین نے ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے باقی تمام مقاصد کو برطرف کر دیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مشورہ دینے والے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ سات خواتین کو کیوں لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نکل رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے قیام میں لشکر کے لوگ لینے چاہیے، اچھے اچھے لوگ، جنگجو لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر ایک اچھا کمانڈر ان چیف جو مدبر ہے، جو مدیریت کو جانتا ہے، آج کی مینجمنٹ سے متعلق گفتگو کرنے والے، اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریک کو تحلیل کریں گے، ظاہری اسباب کے ساتھ تحلیل کریں گے، تو وہ کہیں گے ان کی مینجمنٹ اچھی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لیا، بچوں کو ساتھ لے لیا، پتہ جو تھا کت کا لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک مادی تحریک نہیں تھی کہ اس کو ظاہری مینجمنٹ کے ساتھ تحلیل کیا جا سکے۔ اس کو تحلیل کرنے کے لیے انسان کو ما فوق فطرت گفتگو کرنی پڑے گی، اپنی عقل سے بالا تر، ظاہری مینجمنٹ اور مدیریت سے بالا تر گفتگو کرنی پڑے گی۔ یہاں پر ہم ظاہری تحلیل نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھے آپ حضرات، پس جان گرامی
اس جہاد کے دو پہلو ہیں، ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے. جب امام جہاد اکبر سے گزر گئے تو جہاد اصغر میں وارد ہوئے، یعنی جہاد اصغر وہ جنگ مقابلہ. لیکن اس مقابلے کے لیے قرآن کریم نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے. میں نے آج سورہ مبارکہ مائدہ کی ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ خلاق کائنات مومنین سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے یا ایہا الذین آمنو. جب میں کہتا ہوں مومنین سے، یعنی ہم سے، قرآن ہم سے خطاب کرتا ہے. یہ کبھی ہم جب قرآن کو سنتے ہیں تو دوسرے کی طرف کوشش کرتے ہیں پلٹا دیا جائے، دوسرے کے متعلق سوچتے ہیں. جہاں پر بھی یا ایہا الذین آمنو کی آیت آئے تو بولنے والے کو سوچنا چاہیے میرے لیے ہے، سننے والے کو سوچنا چاہیے میرے لیے ہے. ہم سب کو خدا مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے گا. اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوب ان کا دین پر بڑا احسان ہے، تو اب جب انہوں نے یہ دین پر اتنا بڑا احسان کر دیا تو پھر وہ اس کی اجرت چاہتے ہیں، پھر وہ ریوارڈ چاہتے ہیں، پھر وہ پوسٹیں چاہتے ہیں، پوزیشن چاہتے ہیں، کمانڈر ان چیف بننا چاہتے ہیں. گزشتہ زمانے میں بھی جن لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی تھی وہ اب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے اتنے بڑے بڑی قربانیاں دی، ہم نے تو آپ کے ساتھ ہجرت کی، اب ہمیں کچھ تو ملنا چاہیے. جب انہوں نے غدیر کے میدان میں دیکھا کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے چچا زاد کو بلایا، بلانے کے بعد انہیں پلانوں کے ممبر پہ کھڑا کیا، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ لیا، ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہہ دیا من کنت مولاہ فہادا علی مولا. جب پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا تو بہت سے لوگ مایوس ہو گئے. انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی دیکھیں ابھی تک زامتیں ہم اٹھا رہے تھے، ان کے ساتھ دھکے ہم کھا رہے تھے، آج انہوں نے یہ اپنے جوان بھائی کو اپنا نمائندہ بنا دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ولایت دے دی. یہ مایوسی کہاں سے پیدا ہوئی، یہ پریشانی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ان کی یہ قربانی خدا کے لیے نہیں تھی، انہوں نے قربانی اپنی ذات کے لیے دی تھی. انہوں نے ابھی تک دین کے لیے قربانی نہیں دی. صلوات پڑھیں آپ حضرات. لیکن عزیزان گرامی، یہ دین جو ابھی تک باقی ہے، اس دین کی بقا میں ہم نے اگر کوئی کردار ادا کیا ہے تو وہ ہمارے لیے باعث سے فخر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دین کو بڑا ستون دے دیا ہو. جب علماء کرام دین کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ایک وہ ذات ہے کہ جو بانی ہے دین کے لیے، اور ایک وہ ذات ہے کہ جو وجہ بقائے دین ہے. دو ازوات ہیں، ایک بنا کی وجہ ہے، ایک بنا لا الہ ہے، ایک بقا لا الہ ہے. پیغمبر کی ذات بنا الہ الا اللہ ہے، اور حسین کی ذات بقا لا الہ الا اللہ ہے. دونوں نے اسباب فراہم کیے، لیکن ایسا نہ سمجھا جائے کہ ہم اگر کوئی نقش ادا کرتے ہیں، کوئی رول ادا کرتے ہیں تو ہم نے کچھ خدا پہ احسان کیا. نہیں، ہمارا خدا پہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ خدا کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم سے کوئی کام لے لیا. اگر کوئی کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا تو نے مجھے یہ توفیق دے دی کہ میرا اس دین میں ذرا برابر ایک سہم ہو جائے. اگر سوچنے کا زاویہ یہ ہو جائے تو انسان کبھی بھی خدا پہ احسان نہیں کرے گا، سید الشہداء پہ احسان نہیں کرے گا، امام حسین پہ احسان نہیں کرے گا. لیکن بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم اس وقت کے جو کلمات ہیں وہ اصل میں معیار ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں مولا ابھی تک تو ہم ہر سال مجلسوں میں جاتے رہے, آپ پہ گریہ ازاری کرتے رہے, ہمارے ساتھ یہ کیوں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہیں احسان جتلایا جا رہا ہے, کچھ سید الشہداء کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ یا ابا عبداللہ ہم نے آپ کے لیے یہ اتنا کچھ کیا اور اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو کیا ہم نے یہ جتنا کچھ کیا سید الشہداء کے لیے کیا ہے؟ وَمَن جَاهَدَ لِنَفْسِهِ, کہ جس نے بھی جہاد کیا اس نے جہاد کیا ہے اپنی ذات کے لیے. کسی نے بھی جہاد نہ اللہ کے لیے کیا ہے, نہ اللہ پہ احسان ہے, نہ رسول پہ, نہ سید الشہداء پہ. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اگر کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد پھر پلٹ کر چلے جائیں, اپنے پاؤں واپس پلٹ جائیں, یأتی اللہ بقوم, اللہ کی ذات ایک اور قوم پیدا کر دے گی. اب دیکھیں دین کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود اپنے اوپر لیا ہے, ہمارے اوپر نہیں چھوڑا ہے. اگر خدا نے دین کی حفاظت کا ذمہ ہم پہ چھوڑا ہوتا تو ہمیں پریشانی ہونی چاہیے کہ ہم چھوڑ جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا. دین کی حفاظت کا ذمہ خدا نے ہم پہ نہیں چھوڑا ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لے لیا. جب اس نے حفاظت کا ذمہ لے لیا تو اب قرآن ایک عجیب نقطے کی طرف لوگوں کو تربیت کرنا چاہتا ہے, ایک عجیب نقطے کی طرف انسانوں کو وارننگ دینا چاہتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم ایمان لے آئے پھر اس کے بعد پلٹ کر چلے گئے تو پھر اس کے بعد دین ختم ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ اس کے بعد بھی دین باقی رہنے والا ہے. فرمایا اللہ کی ذات فسوف یأتی اللہ بقوم, تمہاری جگہ ایک اور قوم پیدا ہو جائے گی, یحبہم, اللہ کی ذات اس قوم سے محبت کرتی ہوگی, ویحبونہ, اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. اب نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان ہمارا ہو جائے گا, یعنی ہمارے ہاتھوں سے توفیق نکل جائے گی. اللہ کے دین کا نقصان ہونے والا نہیں ہے, اللہ کے مراکز کا نقصان نہیں ہونے والا, اللہ کی مساجد کا نقصان نہیں ہونے والا, بلکہ نقصان خود ہمارا ہونے والا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے توفیق چھن گئی, ایک اور قوم خدا پیدا کر دے گا. خدا وہ قوم پیدا کرے گا کہ جو قوم اس دین کی حفاظت کرے گی. یحبہم ویحبونہ, یہاں پر محبت دو طرفہ محبت ہے, ایک اللہ کی طرف سے محبت ہے, ایک اللہ کی طرف محبت ہے, دو قسم کی محبت ہے. لہذا حدیث کے کلمات ہیں, معصوم کی حدیث عرض کرتا ہوں, صلوات پڑھیں آپ حضرات. معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حدیث قدسی میں اپنے بندوں سے متعلق اس طرح ارشاد فرماتا ہے, میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں, جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں, جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی ذات کسی بھی عمل کا بدلہ چکائے بغیر نہیں رہتا. اس نے کہا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں فوراً تمہیں یاد کروں گا. کہا تم میرے ساتھ محبت کرو میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا. پھر فرمایا وہ میرے دیکھنے کا اشتیاق رکھتے ہیں میں ان سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں. پھر فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں کہ اس پوری زمین اور آسمان کو سمیٹ کر ان کے بدلے میں اجر دینا چاہوں تو یہ زمین و آسمان کم ٹھہرے گی ان کے اجر کے لیے. کائنات میں کوئی شے ان کے لیے اجر نہیں بن سکتی, اس لیے کہ وہ میری راہ میں عمل کرتے ہیں, میری محبت رکھتے ہیں, میرے ساتھ لو لگاتے ہیں, میرا ذکر کرتے ہیں. ان کا مقام اتنا بڑھ گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اگر ان کے ترازو میں رکھ دیا جائے اور ان کو ایک طرف رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور کائنات ہلکی ہو جائے گی. یہ کبھی ذیشان پڑھتے ہیں نا کہ علی کا ذکر ہے اس کے بدلے میں کائنات ہلکی ہے. یہ حقیقت میں یہ شعر کا جملہ نہیں ہے بلکہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ خیبر کی جنگ میں جب 40 دنوں تک پیغمبر صحابہ کو پرچم دے دے کر تھک چکے. یہ پرچم دینا, پرچم یا علم, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. مختلف زمانوں میں پیغمبر نے پرچم اپنے کمانڈر ان چیف کو دیا ہے, علم بردار کو دیا ہے, مختلف لوگوں کو علمدار بنایا, مختلف لوگوں کو علم دیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ حقیقی علمدار کون ہے, تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ پیغمبر کا علمدار کون ٹھہر سکتا ہے. لہذا دوسروں کو آزمانے کے لیے کئی دنوں تک, 39 دن تک پیغمبر علم دیتے رہے. کبھی ایک کو دیا وہ واپس آ گئے, پھر دوسرے کو دیا اس نے پشیمان کیا, پھر پیغمبر نے ایک جملہ کہا ہے کہ جس جملے کو اس آیت کے استناد کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں لَأُعْتِيَنَّ غَدًا رَعْيَةً عَلَى يَدٍ كَرَّارٍ غَيْرَ فَرَّارٍ, کل میں پرچم اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں کہ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا, یحبہم اللہ ویحبہ, کہ اللہ کی ذات اس سے محبت کرتی ہے اور وہ اللہ کی ذات سے محبت کرتی ہے. لہذا عزیزان گرامی, صبح سارے پریشان تھے کل پیغمبر کس کو پرچم دینا, تو پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے بلایا, چونکہ صبح انتظار تھی, یہ بہت بڑا افتخار تھا کہ پیغمبر کل کس کو دینے والے, ایک سسپینس تھا. بہت بڑا جملہ کہہ دیا کہ یہ ایسی شخصیت ہے جو کرار بھی ہے غیر فرار بھی ہے. ممکن ہے کئی لوگوں کو گمان تو گزرا ہی ہوگا نا, سوچا تو ہوگا کہ شاید مجھے مل جائے, اور بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ امیر المومنین تو نہیں ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ امیر المومنین کی آنکھیں دکھتی تھیں, یہ تو نہیں ہو سکتے, ان کو تو انہوں نے نکال دیا. اب باقی سارے پہلوان تیار تھے, ہر ایک سوچ رہا تھا کہ میرا نام تو ہو سکتا ہے لسٹ میں, بڑا افتخار ملنے والا ہے. اور یقیناً پیغمبر نے فتح کی خبر دے دی ہے, یہ کہہ دیا کل فتح ہونے والا ہے, خیبر کل فتح ہو جائے گا, کل آخری دن ہے. اور جب صادق اور امین ہستی کہہ دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے خیبر فتح نہ ہو. تو عزیزان گرامی, اب جب دوسرا دن آیا تو پیغمبر نے کسی سے کہہ دیا جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لے آؤ. تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ, ان کی تو آنکھیں درد کرتی ہیں, ان کی تو آنکھیں سالم نہیں ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں نے کہہ دیا ہے بلا کے لے آؤ تو بلا کے لے آؤ, میں مینجمنٹ والا آدمی نہیں ہوں, میں پلاننگ کرنے والا آدمی نہیں ہوں, مجھے خدا کی قدرت پہ بھروسہ کرنا ہے, قوت خدا پہ بھروسہ کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس وقت عمل کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ جو کرار ہو غیر فرار ہو, جو اللہ کی قدرت پہ بھروسہ کرتا ہو, مادی قدرتوں پہ بھروسہ نہ کرتا ہو. آج مجھے اس کی ضرورت ہے جو خود ید اللہ ہے. لہذا امیر المومنین کو بلایا گیا. جب حضرت علی آئے تو راوی لکھتے ہیں کہ حضرت نے اپنی لعاب دہن کے ساتھ, کبھی لعاب دہن کے ساتھ بھی اگر کوئی بہت سوچنے والا بڑا عاقل آدمی ہوتا تو دوائی منگاتا, پہلے بھیجا جاتا وہاں پر فارمیسیز میں, اور فارمیسی سے دوائی منگائی جائے اور دوائی لگائی جائے, اگر دوائی اثر کرے گی تو اس کے بعد عمل انجام دیں گے. لیکن چونکہ یہاں پر انسان اور پیغمبر کی ذات اللہ کی ذات پہ اور غیبی قدرت پہ بھروسہ کر رہی ہے, دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہے کہ غیبی مدد بھی ملتی ہے اور میں غیبی قدرت پہ بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرتا ہوں, میں ہر جگہ پہ مادی قدرت پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں. بعض جگہوں پہ ضروری ہے کہ انسان ماورائے فطرت پہ بھروسہ کرے, اس طاقت پہ بھروسہ کرے کہ جو انسان کی مدد کرنے والی ہے. جب انسان اس پہ بھروسہ کرتا ہے تو لعاب دہن بھی اثر رکھتا ہے.
یہی لعاب دہن تو پہلے نہیں پہنا،
اب لعاب دہن لگایا، لعاب دہن مرہم بن گیا، لیکن یہ لعاب دہن بھی کسی عام آدمی کا لعاب دہن نہیں ہے، یہ اس کا لعاب دہن ہے کہ جو سید الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، یہ اس کا لعاب دہن ہے کہ جس کو چکھنے کے لیے فرشتے بھی ترستے ہیں۔ یہ اس کا لعاب دہن ہے کہ جو بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے گھٹی میں لیا جاتا ہے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین کی ولادت ہوئی تو پیغمبر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی زبان کو بچوں کے منہ میں رکھ دیا اور اپنا لعاب دہن چسایا۔ یہ کائنات میں بھی سابقہ ہے، ایسی تاریخ کہیں ملتی نہیں ہے، کوئی کسی بچے کو اپنے لعاب دہن سے گھٹی نہیں دیتا۔ معلوم ہوتا ہے یہ لعاب دہن حقیقت میں لعاب دہن عصمت ہے، یہ طہارت کا لعاب دہن ہے، یہ مرہم ہے مرضوں کے لیے، یہ شفا کا سبب ہے، ان کے جسم کا ہر حصہ شفا بن جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کبھی جب پیغمبر وضو کر رہے ہوتے تھے تو عزیزان گرامی وضو کرتے ہوئے صحابہ اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھ کر ان قطرات کو بھی چننے کی کوشش کرتے تھے جو قطرات وضو سے گرتے تھے، اس لیے کہ یہ قطرات اور یہ پانی پیغمبر کے بدن کے ساتھ لگ کر گر رہا ہے، اور جو پانی اس بدن سے لگ کر گرے وہ پانی بھی تبرک بن جاتا ہے، اس پانی سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ پس ان مومنین کی خصوصیت کہ جو قوم بعد میں جگہ لینے والی ہے، ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اگر پلٹ کر چلے جائیں گے تو دین کو نقصان نہیں ہونے والا ہے، ہم اگر ارتداد کر لیں گے تو دین کو نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا وعدہ ہے، تم ارتداد کرو ہم ایک قوم پیدا کر لیں گے، ایسی قوم پیدا کریں گے کہ یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ اگر 39 دن تک لوگوں نے ارتداد کیا، لوگوں نے تردید اختیار کی، شک کیا اللہ کی قدرت پہ، بھروسہ نہیں کیا اللہ کی قدرت پہ، خیبر کو فتح نہیں کیا ہے، تو اللہ نے ایسی قوم پیدا کر دی، ایسی ذات پیدا کر دی کہ جو خود اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس سے محبت کرتی ہے۔ پھر فرمایا اَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ، اس قوم کی کہ جس کو ہم ریپلیس کرنے والے ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مومنین کے سامنے جب جاتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اَذِلَّة کلمہ استعمال کیا ہے، اَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے سامنے آ گئے تو پھر اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، پھر خضوع سے چلتے ہیں، خشوع سے چلتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اعزتاً علی المؤمنین، یہ عزت جس کو ہم استعمال کرتے ہیں نا، عزت کبھی اللہ کی ذات کے لیے ہے، کبھی اپنی ذات کے لیے ہے۔ بسا اوقات اگر عزت اللہ کی ذات کے لیے ہو تو اللہ یہ فرماتا ہے العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی ذات کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے، لیکن اگر عزت اپنی شخصیت کو بڑھانے کے لیے ہو تو ایسی عزت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ عزت ہی تکبر بن جاتی ہے۔ لیکن یہ تکبر بسا اوقات اچھا ہوتا ہے، اب ممکن ہے بعض اوقات لوگ یہ سوچیں کہ مولانا ہی کہہ رہے ہیں تکبر بھی اچھا ہے، جی تکبر بھی اچھا ہے، لیکن تکبر ہر جگہ اچھا نہیں ہے، بعض جگہوں پہ تکبر اچھا ہے۔ روایت میں علامہ ہلی کے متعلق واقعہ ملتا ہے کہ علامہ ہلی اپنے زمانے میں شاہ ہمدان کی دعوت پہ ہمدان آئے، اور قضیہ بہت طولانی ہے, میں اس قصے کو بیان نہیں کرنا چاہتا. ظاہر ابتدا اس کی یہاں سے تھی کہ شاہ ہمدان نے ایک شادی کی کہ جس شادی میں کامیابی نہ ہوئی اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. مذہب اہل سنت تھا, سارے شہر میں اس زمانے میں ہمدان میں اہل سنت کا مذہب رائج تھا, اور وہاں پر تو اگر بھول کر بھی اگر کوئی طلاق کہہ دے تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی. وہ کہتے ہیں اگر سوئے ہوئے خواب میں کبھی کسی نے طلاق کہہ دیا تو بھی بیوی بیچاری جو ہے وہ اس کو گھر سے جانا ہی پڑے گا, کیونکہ وہاں پر طلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. طلاق جیسے بھی ہو جائے, جس حالت میں, شوخی میں کہہ دیں, چاہے غصے میں کہہ دیں, چاہے آپ بھولے میں کہہ دیں, لیکن جب آپ نے کہہ دیا تو آپ طلاق ہو گئی. لہٰذا نہ بھولنا چاہیے, نہ سونا چاہیے, نہ غلطی کرنی چاہیے. تو بہرحال وہ کہیں اس نے معلوم نہیں کہ اس نے غلطی میں کہہ دی یا غصے میں کہہ دی. تو اب جب اس نے کہہ دیا تو ہو گئی. اب علماء کو بلایا, شہر کے علماء سارے ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں, تو سب نے کہہ دیا بھائی یہ تو ہو گئی, اب ہو گئی تو ہو گئی. اب پریشان ہے, بعض اوقات کئی لوگ کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کہتے ہیں پاکستان میں, اور وہ کبھی گاندھی کے ساتھ کنورسیشن چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک قوم ہے کہ جو کام کرنے سے پہلے ہی سوچتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیں, ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے جو کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتی ہے. تو خیر بہرحال وہ انہوں نے کام کرنے کے بعد سوچنا شروع کیا. تو اب جب سوچا تو خیال آیا کہ بھائی بیوی ہے میری, آخر زندگی گزاری ہے, پیار محبت کا رشتہ ہے, تو میں نے بلا وجہ یہ طلاق دے دی ہے. تو اب دوبارہ واپس لانے کے چکر میں تھے. مولوی صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ اب اگر آپ واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا. اب حلالے کے لیے آپ مولوی صاحبان سے بعد میں جا کے پوچھیں اس سے مراد کیا ہے, میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس دوران ان کو کسی نے کہا کہ ایک رافضی عالم ہلہ موجود ہے اور ان سے رابطہ کریں, ان سے جا کر پوچھیں کہ بھائی آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے, آیا بیوی کو واپس پلٹایا جا سکتا ہے نہیں لوٹایا جا سکتا. تو عزیزان گرامی یہاں پر تاریخ نے لکھا ہے کہ اب انہوں نے رافضی عالم علامہ ہلی کو دعوت دے دی اپنے دربار میں. علامہ بھی چلے, بہرحال سوچ کر چلے تھے کہ آج میں جا رہا ہوں تو آج ایسا عمل کروں گا کہ علی ابن ابی طالب کے دین کو اس طرح سے اس ملک میں نافذ کر کے آؤں گا کہ ہمیشہ کے لوگ وہاں پہ شہید شیعہ پیدا ہوں گے. وہاں ہمیشہ آل محمد کے ماننے والے پیدا ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ علامہ نکلے دربار میں, اب ظاہر سی بات ہے اس نے باقی کئی علماء کو بلا رکھا تھا, اور جب دربار کے قریب آئے تو علامہ نے اپنے جوتے اٹھائے. جوتے اٹھانے کے بعد دربار کے اندر وارد ہوئے, انہوں نے جو بادشاہ سلامت تخت پہ بیٹھے تھے اس کو سلام نہیں کیا, اور سلام کیے بغیر وہی جوتے اٹھائے ہوئے سیدھے وہ تخت پہ چلے گئے. وہاں پر ایک کرسی خالی تھی بادشاہ سلامت کے ساتھ, اور جا کر اس کرسی پہ بیٹھے. اب نیچے بیٹھے ہوئے بہت سے نام نہاد علماء, انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا, کہا یہ دیکھیں یہ بے ادب قسم کا آدمی, آپ نے اس کو بلا لیا, جس کو ادب نہیں آتا ہے یہ عالم کیسے ہو سکتا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی تو ہمارے مہمان ہیں, تو انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے, تو سب سے پہلے ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں, یہ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو ایسا عمل انجام کیوں دیا ہے. یہ چونکہ وہ تکبر کے لیے ایک مثال پیش کرنے کے لیے میں نے اس واقعے کو عرض کیا ہے. عزیزان گرامی آپ کو علامہ ہلی جب تخت کی اس کرسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ سلامت نے ایک مرتبہ شاہ ہمدان نے علامہ ہلی سے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ تین عمل انجام دیے, لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے کہ آپ نے ادب سے کام نہیں لیا ہے, ایک تو آپ وارد ہوئے آپ نے جوتے اتار لیے, دوسرا کام آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ کسی کو سلام کیے بغیر سیدھے جو کرسی تخت پہ موجود تھی, جیسے فرض کریں مثلا یہاں ممبر ہو اور ممبر کے ساتھ ایک کرسی پڑی ہوئی ہے اور باہر سے آدمی آئے وہ سیدھا آ کے وہاں بیٹھ جائے, تو آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے, آپ نے کوئی خیال ہی نہیں کیا. تو علامہ ہلی نے جو جواب دیا, آپ اگر صلوات پڑھیں تو پھر میں عرض کرتا ہوں, علامہ ہلی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اصل میں میں نے جوتے جو اٹھا لیے ایک احتیاط کے لیے اٹھا لیے, جیسے آدمی گجرات پہنچ جائے. معذرت, میں بعض گجرات کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں مشہور ہے ایسے, ویسے کوئی ایسی بات ہے نہیں. تو عزیزان اکرامی, وہ جو کہنے لگے کہ اصل میں میں نے گزشتہ بڑے بڑوں کے متعلق سنا ہے کہ مدینہ میں جب وہ پیغمبر کی محفل میں آتے تھے تو لوگ جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو کئی لوگ جوتے چرا لیتے تھے, تو اس لیے میں نے آج سوچا ہے کہ یہاں پر بڑے بزرگوں کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے بھی اپنے جوتوں کا خیال رکھتے ہوئے جوتے اپنے ساتھ اٹھا لیے. تو انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں نے سنا تھا کہ ہمارے مذہب کے امام ابو حنیفہ بھی جب وہاں پر گئے تو ان کے جوتے بھی چوری ہو گئے, تو نیچے سے سب لوگوں نے مذاق اڑایا, ان کا دیکھیں اس کو تو علم ہی نہیں ہے. کہا کس بات کا علم نہیں ہے؟ کہا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ابو حنیفہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں. تو علامہ نے کہا اچھا مجھے شاید اشتباہ ہو گیا ہوگا, ممکن ہے ابو حنیفہ نہ ہو, امام مالک ہوں گے. دیکھا یہ دیکھیں ایک اور نیلے پہ دہلا ہو گیا کہ انہوں نے ان کے متعلق کہہ دیا, دوسرے بزرگوں کے متعلق, وہ تو ان کے بعد آئے ہیں. کہا اچھا تو ممکن ہے میں پھر اشتباہ کر رہا ہوں, امام شافی ہو سکتے ہیں. تو ہاں عجیب بات ہے, امام شافی کہہ سکتے ہیں, وہ تو بعد میں تھے ان کے بھی. تو انہوں نے اس وقت شاہ حمدان سے مخاطب ہو کر کہا شاہ حمدان دیکھ لو, یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے تینوں امام جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے یہ سارے بعد میں پیدا ہونے والے ہیں, کچھ کسی کا بھی تعلق پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. اب میں تجھے ایسا مذہب بتاتا ہوں جس مذہب کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ایسا ہے کہ پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور پیغمبر کی گود میں آغوش میں پرورش پاتے ہیں, ان کے ساتھ چل کے پروان چڑھتے ہیں. اور یہاں سے حمدان کی شہنشاہیت میں اسلام کا آغاز ہوا, تشیع کا آغاز ہوا. دوسرا جو جملہ انہوں نے پوچھا کہ خوب بہرحال آپ نے آتے ہوئے سلام بھی نہیں کیا بادشاہ سلامت کو, کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کسی دربار میں وارد ہوں کہ جہاں پر متکبر حکمران بیٹھا ہو تو متکبر حکمران کے سامنے تکبر کرنا واجب ہے, لہذا میں نے متکبر کے سامنے تکبر سے کام لیا ہے. اس جملے کے لیے میں نے ابھی تک اتنے اس قصے کو بیان کیا تھا کہ حقیقت میں بسا اوقات تکبر کرنا بھی واجب ہے. تکبر ہر جگہ برا نہیں ہے, بعض جگہوں پہ برا ہے بعض جگہوں پہ اچھا ہے. اچھا وہاں پر ہے کہ جہاں پر مومن کے ساتھ تکبر کیا جائے, لیکن اگر منافق اور کافر کے سامنے تکبر سے کام لیا جائے تو یہ عین عبادت ہے. یہاں پر تکبر کرنا اچھا ہے, ظالم حکمران کے سامنے تکبر کرنا اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس تکبر کے ذریعے ہم اس کے تکبر کو توڑنا چاہتے ہیں. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ اوپر والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میں نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے کہ آپ کو جہاں پر جگہ خالی ملے وہاں جا کر بیٹھ جائے. اب وہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ میرے جیسے مولوی صاحبان بےچارے یہ سمجھتے ہیں ان کو بالکل آگے ہی بیٹھنا چاہیے ہمیشہ, تو وہ پوری مجلس کراس کرتے 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 بالکل آ کے ممبر کے ساتھ. بھئی ایسا کوئی واجب ہی نہیں ہے کہ انسان کو ہمیشہ وہ ممبر کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے, کبھی تو اس کو بھی مجمع میں بیٹھ جانا چاہیے. تو حدیث میں تو یہی کہا گیا ہے جہاں پر جگہ خالی ملے وہاں بیٹھ جائیں, حکم یہ ہے. کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی ایسی باعزت جگہ پہ بیٹھیں. اور مسجد میں آنے کے لیے معصوم یہ فرماتے ہیں مسجد میں جگہ بدلتے رہو, اپنی جگہ کو ایک جگہ مخصوص نہیں کرو, مختلف جگہوں پہ عبادت کرو. اس لیے کہ یہ مختلف جگہوں پہ کی ہوئی عبادت یہ ہر جگہ بارگاہ خدا میں گواہ دینے والی, گواہی دینے والی. اللہ کے حضور مسجد کے مختلف حصے گواہی دیں کہ یہ یہاں بیٹھا تھا. جب مومن کسی جگہ بیٹھتا ہے, جس جگہ بیٹھتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی. اے پروردگار, تیرا مومن بندہ میری اس زمین پہ بیٹھ گیا ہے, میری اس سطح پہ بیٹھ گیا ہے, وہ شکر ادا کرتی. لیکن جب منافق بیٹھتا ہے تو شکایت کرتی. لہذا کہا گیا تم جگہ بدلتے چلے جاؤ. تو علامہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب مجلس میں وارد ہوا تو میں نے دیکھا کہ اور کوئی کرسی خالی نہیں ہے, ایک ہی خالی ہے اور وہ بھی بادشاہ سلامت کے ساتھ. تو میں نے حدیث پیغمبر پہ عمل کیا, یہ جگہ خالی مل رہی تھی, یہاں اگر بیٹھ گیا ہوں. صلوات پڑھنے آپ حضرات. بس عزیزان گرامی, آپ دیکھیں اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دے گی, اگر وہ ارتداد پیدا کر لیں گے تو نہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان ہونے والا ہے, نہ اللہ کی مساجد کو کوئی نقصان ہونے والا ہے, بلکہ اللہ کی ذات نے ایسا انتظام کر لیا ہوا ہے کہ وہ ایسی قوم پیدا کر لے گا کہ جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا. یحبہم ویحبونہ اذلتن علی المؤمنین وعزتن علی الکافرین. ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مومنین کے سامنے نرم ہو جاتے ہیں, اور جب کفار کے سامنے جاتے ہیں وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. تو میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمارا عمل بالکل برعکس ہے. ہمیں اگر کبھی کوئی کافر مل جائے, کبھی دشمن خدا مل جائے یا کوئی بڑا حکمران, تو اس کے سامنے مکمل میلٹ ڈاؤن, ایسے ہاتھ پاؤں جو ہے ہاتھ جاتے رہے, کانپنے لگے, پریشان ہو گئے, پسینے چھوٹ رہے ہیں, اور مکمل ہیومیلیشن. اب ان کے ساتھ کیا سر سے بھی آگے کوئی کلمہ اگر ہو سکے. میں کل ہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں تو سر بھی ایک ایسا ٹائٹل ہے جو بڑے بڑوں نے لے لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں سر کا لقب دے دیں, کیونکہ ہم اتنے متاثر قومی سطح پر ہم کہاں پہ پہنچ گئے کہ ہمارے بڑے بڑوں نے انگریزوں سے صرف سر کا لقب لے کر خوش ہو گئے. اب اگر سر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا سر بھی اپنے ہاتھ سے چلا جاتا. ہم اس وقت ہر شے اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتے. کبھی کوئی افسر سامنے آ گیا, کبھی کوئی حکمران سامنے آ گیا, تو ہماری کیفیت بدل جاتی. لیکن اس کے مقابلے میں مثلا ہمارے سامنے مومن آ گیا, کبھی کوئی عالم آ گیا, تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے ادلتن علی المؤمنین, ادلہ دلیل میں سے ہے, یعنی ذلیل ہو جانا, اپنے آپ کو جھکا دینا, اپنے آپ میں خضوع پیدا کر لینا, نرمی سے پیش آنا, محبت سے پیش آنا, جھک کر سلام کرنا. اذلتن علی المؤمنین وعزتن علی الکافرین. جب کفار کے سامنے جائیں تو وہاں پر اعزہ, اپنی عزت سے کام لیں, وہاں پر استقلال سے کام لیں, اپنے اندر مردانگی پیدا کریں, وہ قدرت اور شجاعت علوی پیدا کریں, جیسے امیر المؤمنین مقابلہ کرتے تھے ویسے مقابلہ کریں. پھر کہا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, یہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ جتنا مقدمہ ابھی تک عرض کیا ہے عزیزان گرامی, یہ اس جملے کے لیے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم ان تمام مقدمات سے گزر کر پھر کہہ رہا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, یعنی جب تک ایک مومن میں یہ ساری شرائط پیدا نہ ہو جائیں اس وقت تک اللہ کی راہ میں جہاد کر نہیں سکتا ہے, جب تک اس میں ایمان نہ ہو, جب تک وہ دین پہ یقین نہ رکھتا ہو, جب تک دین پہ پلٹنے کا اس میں احساس نہ پایا جاتا ہو, جب تک اس میں استقلال نہ پایا جاتا ہو, جب تک یہ یقین نہ رکھتا ہو کہ میں دین کے لیے جو کام کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے, دین کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سوچ کر کام نہ کرے کہ میں مجلس حسین پہ احسان کر رہا ہوں, یہ سوچ کر مجلس میں نہ آئے کہ میں کسی پر احسان کر رہا ہوں, بلکہ یہ سوچ کر آئے کہ یہ مجلس میرے لیے مفید ہے. مجلس سے علمدار میں آ جانا, عباس سے علمدار کی مجلس میں آ جانا مجھے سبق سکھاتا ہے. مجھے شرف دیتا ہے اگر ہم اس مجاہد کی مجلس میں آتے ہیں کہ جس نے جہاد کے لیے ایک نمونہ پیش کیا. عباس ایک مجاہد ہستی ہے, ایک مجاہد کے بیٹے مجاہد کا نام ہے, جس نے جہاد کا سبق علی کے دامن میں حاصل کیا ہے. عباس اس ذات کا نام ہے جن کے متعلق ہم زیارت میں کہتے ہیں جاہد فی سبیلہ, تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے. اور عباس وہ باشرف انسان ہے جن کے متعلق جب آئمہ علیہ السلام نے القاب بیان کیے ہیں, اگر صرف وہ القاب آپ خدمت میں عرض کرنے کے بعد مصیبت عرض کرتا ہوں, ہمارے چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امتنا, رحم اللہ امنا عباس کان نافذ البصیرہ. اللہ رحم کرے ہمارے چچا عباس پہ کہ جو نافذ البصیرہ تھے. بصیرت رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ دقیق بصیرت رکھنے والا, وہ جو حالات کو بغور دیکھ رہا ہو, حالات کی تحلیل کرتا ہو, تجزیہ کرتا ہو اور حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہو, نافذ البصیرہ ہے. بہترین سیاسی ذہنیت رکھنے والی ہستی عباس, جس نے زمانے کی سیاست کے مطابق فیصلے کیے, اپنے زمانے کے متعلق تدبیر رکھنے والی ہستی, جہاں پہ جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا وہاں فیصلہ کیا. اگر امام نے کہہ دیا یہاں خیمہ لگاؤ, عباس نے امام کی اطاعت کی. اگر کہہ دیا یہاں سے خیمہ اکھاڑ دو, تو نافذ البصیرہ ہے. شجاعت اس کا نام نہیں ہے کہ انسان ہر مقام پر جرأت سے کام لے, بلکہ شجاعت اس کا نام ہے کہ انسان جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ جرأت سے کام لے. اور جرأت بھی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے عقل کی کسوٹی پہ کہیں پہ جرأت اطاعت سے کام لے, کہیں پہ جرأت شجاعت سے کام لے. عباس نے بعض مقامات پر جرأت سے اطاعت سے کام لیا, مطیع ہے, تسلیم ہے. ہم سمجھتے ہیں ہر مقام پر جرأت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم روڈ پہ نکل جائیں تو بڑی جرأت دکھا دی ہم نے, یہ کوئی جرأت نہیں ہے. ہر مقام پر روڈ پہ نکلنا جرأت نہیں ہے. بعض مقامات پر اطاعت واجب ہے, بعض مقامات پر تسلیم واجب ہے. اگر زمانے کا امام کہہ دے روڈ پر نکلنا جائز نہیں ہے, اطاعت واجب ہے, وہاں جرأت درست نہیں ہے. وہاں پر جرأت اطاعت میں ہے, وہاں پر شجاعت اطاعت میں ہے. اسوہ عباس کو سمجھیں, عباس شجاع ہیں, لیکن شجاعت کبھی اطاعت میں ہے کبھی جنگ میں ہے. دوسری خصوصیت, صلوات پڑھیں آپ حضرات, جو عباس کے متعلق ہمارے چوتھے امام نے ارشاد فرمائی, فرمایا عبد الصالح, اور اس کو ہم زیارت میں بھی بیان کرتے ہیں, السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ. عباس عبد الصالح پروردگار ہے, القاب میں سے ایک لقب عبد الصالح. تیسرا لقب جو آئمہ علیہ السلام نے عباس کو عطا کیا ہے, سقا ہے, پانی پلانے والے. اور یہ سقا ہونے کی صفت عباس کو کربلا میں نہیں ملی ہے, بلکہ عباس ہمیشہ سقا تھے. عباس ہر حال میں پانی پلانے والے تھے. عباس کبھی اپنے مولا حسین کی جوانی میں ان کو پانی پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر زمانے میں جس نے اپنے مولا کی تشنگی کا احساس کیا ہے ان کی پیاس کا احساس کیا ہے اسے عباس کہا جاتا ہے. عباس وفا شعار ہستی کا نام ہے جس نے کائنات کو وفا سکھائی ہے. اگر کوئی شخص اپنے دین کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا ہے اسے عباس کا نام نہیں لینا چاہیے. عباس وفا سکھاتے ہیں انسانوں کو. عزاداروں ایک اور جو لقب کہ جس کے ساتھ اپنے مصائب کو شروع کرتا ہوں وہ علمدار ہیں. عباس علمدار ہیں. جیسے پیغمبر کے بھائی علی ابن ابی طالب علمدار تھے ویسے عباس بھی علمدار ہیں. اور یہ علم بھی عباس کو صرف کربلا میں نہیں ملا ہے بلکہ جب مدینہ سے میرے مولا نکلنا چاہ رہے تھے نا تو عزاداروں اپنے بھائی عباس سے کہہ دیا اے میرے بھیا عباس میں نے آج سے تمہیں اپنا علمدار بنا دیا ہے. یعنی جس طرف عباس مڑتے تھے جس طرف عباس کا عالم گزرتا تھا اسی طرف حسین کا قافلہ رخ کرتا تھا. کاروان حسینی عباس کے ساتھ حرکت کر رہا تھا. جہاں پر عباس گھوڑے سے اتر جاتے تھے وہاں پر سارے گھوڑے سے اتر جاتے تھے. پھر جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو دوبارہ سارے گھوڑوں پہ سوار ہو کر سفر کے لیے نکلتے تھے. بس علمدار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی علم کو ہمیشہ لوگ اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں. علم عباس امید کا نشان ہے. علم عباس مایوس دلوں کو امید دیتا ہے. عزاداروں کربلا کی سرزمین پہ جب میرے مولا نے خیمے لگانے کا حکم دیا ہے نا تو آج بھی جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے مولا نے پہلے خیمے لگانے کے لیے کہا پھر شب عاشور کو خیموں کی تقسیم بدل دی. آپ رونا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آئیے میرا ساتھ دیں عزیزان گرامی. شب عاشور کو میرے مولا نے اپنے خیموں کی ترتیب بدل دی. کیا ترتیب رکھی ہے؟ اپنے صحابہ سے کہہ دیا میرے صحابہ سارے میری بہنوں کے خیموں کے ارد گرد خیمے لگا لو. اور اپنے بھائی عباس سے کہہ دیا بھیا عباس تم خیموں کے بالکل سامنے اپنا خیمہ لگا لو اور اپنا علم بھی وہاں پر نصب کر لو. جب تک تیرا علم نظر آتا رہے گا نا میری بہن زینب کو سکون رہے گا, میری بیٹی سکینہ کو اس وقت تک تسلی رہے گی. عباس اگر تیرا علم اتر گیا نا تو اس وقت میری سکینہ کو پریشانی ہو جائے گی. عزاداروں عباس کا عالم سکون کا باعث ہے, تسکین کا سبب ہے, محبت پھیلانے والا یہ علم ہے. اس علم کے سائے میں کبھی کھڑے ہو کر کہا کرو عباس ہم تیرے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ علم کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تاکہ یہ یقین دلا سکیں اپنے مولا کو آپ کا علم گرا نہیں ہے, آج بھی ہاتھوں میں باقی ہے, امین ہاتھوں میں باقی ہے مولا. عزاداروں عاشور کے دن جب سارے صحابی شہید ہو گئے, جب سارے سپاہی شہید ہو گئے, یہاں تک کہ قاسم کی شہادت ہو گئی, تو اب ایک مرتبہ عباس نے اپنی فوج کی طرف نگاہ کی, اپنے لشکر کی طرف نگاہ کی, تو جب لشکر میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا تو عزاداروں جن کو عباس شب عاشور تیار کر رہے تھے, جن کو تلوار چلانے کا سلیقہ سکھا رہے تھے, جب ان سب کی لاشوں کو دیکھا ہے نا تو اس وقت میرے مولا عباس چلتے ہیں اپنے مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں, سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں. آ کر عباس نے اپنے مولا سے گزارش کی مولا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں بے عین ہی مقتل کے کلمات کو عرض کروں گا۔ کہا مولا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کہا عباس کیا تم بھی چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ عزادارو عباس نے ایک جملہ کہا ہے، اگر سن سکو تو رات بھر گریا کرو گے۔ میرے مولا عباس ہی کہتے ہیں، مولا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مظلومیت کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی مظلومیت سے پہلے، آپ کی تنہائی سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ عزادارو اگر میرے مولا عباس کو جنگ کی دعوت دیتے اور اجازت دے دیتے تو کربلا کی سرزمین پہ علی کا بیٹا کچھ اس طرح سے جنگ کرتا کہ دنیا والے علی کی جنگ کو یاد کرتے۔ لیکن نہ جانے میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خیموں کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ سکینہ کی آہ کو سنا، اس طرف سے بچوں کے ہاتھوں میں خالی کاسے دیکھے، تو میرے مولا نے عباس سے کہہ دیا، عباس کیا یہ خیموں سے الاتش کی آوازیں سن رہے ہو؟ عزاداروں میرے مولا نے ابا عبداللہ الحسین نے عباس سے کہہ دیا، عباس میں تمہیں مشق دیتا ہوں، علم دیتا ہوں، جاؤ بچوں کے لیے تھوڑا پانی لے کر آ جاؤ۔ عزاداروں میرے مولا نے کربلا کی سرزمین میں عباس کو جو حکم دیا ہے وہ پانی لانے کا دیا ہے، جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ میرے مولا نے جب عباس کو حکم دے دیا تو عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو اپنے قریب بلایا، بلا کر مشق ہاتھ میں دی ہے، علم تھمایا ہے، جیسے خیبر میں رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو رخصت کیا تھا نا، اسی طرح میرے مولا نے کربلا کی سرزمین میں اپنے بھیا عباس کو لیس کیا ہے، علم ہاتھ میں دیا ہے، مشق ہاتھ میں دی، پھر اس کے بعد کہا میرے بھیا عباس اب جاؤ، اب جاؤ میدان کربلا کی طرف، نہر فرات سے میری سکینہ کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ عزادارو عباس خیمے سے نکل رہے تھے تو نکلتے ہوئے سکینہ خیمے کے ساتھ موجود تھی، سکینہ اس یقین سے دیکھ رہی تھی میرے چچا جا رہے ہیں، ابھی پانی لے کر آ جائیں گے، بنی ہاشم کے بچے خیمے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ ابھی ہمارے چچا جائیں گے، جا کر پانی لے کر آ جائیں گے۔ عزادارو جب عباس نکلے ہیں تو عبد الرزاق مکرم یہ لکھتے ہیں، جب خیمے سے نکلے نا تو اس طرف سے عمر سعد نے کہہ دیا، اب علی کا بیٹا علی آ گیا ہے۔ اب اس کے مقابلے کے لیے سارے اشکیا جمع ہو جائیں، 4000 کا لشکر فرات کے ارد گرد جمع ہوا، لیکن عباس علی کے بیٹے جب گھوڑے کو ایٹ دے کر ایک مرتبہ نکلتے ہیں، رجز پڑھنا شروع کیا، مجھے جانتے ہو میں عباس ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں ام البرین کا بیٹا ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس جب حملہ کرتے ہیں 4000 کے لشکر کو فرات سے ہٹا کر، ایک مرتبہ عباس آئے فرات پر قبضہ کرتے ہیں۔ اے عزادارو سنو گے، عباس ایک مرتبہ گھوڑے سے اترتے ہیں، اترنے کے بعد ایک مرتبہ فرات سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے فرات ذرا دیکھ تو صحیح، علی اصغر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، اے بنی ہاشم کے بچے پیاسے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس نے پانی اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد عباس نے ایک مرتبہ اشکیا سے مخاطب ہو کر کہا، اشکیا اگر میں چاہوں تو اس پانی کو پی سکتا ہوں، اے لیکن میرے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ عزادارو پھر میرے مولا عباس نے اپنی مشک کو بھرا ہے، مشک بھرنے کے بعد میرے مولا نے مشک کو علم کے ساتھ لگایا، علم کے ساتھ لٹکانے کے بعد پھر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ بھرا. پانی کے ساتھ بھرنے کے بعد بعض مقتلواروں نے لکھا ہے گھوڑے کے سامنے پیش کیا. شاید گھوڑا بھی کتنے دنوں سے پیاسا تھا, گھوڑے نے جب پانی کو دیکھا تو ایک مرتبہ عباس اپنی بے زبانی سے کہہ رہا ہے کیا میں پانی پی لوں, علی اصغر پیاسے ہیں. اے عزادارو, اس عالم میں عباس نے علم اٹھایا, اٹھا کر خیمے کی طرف چلنا چاہتے ہیں. اس طرف سے میرے مولا حسین دیکھ رہے ہیں, اے میرے مولا حسین کو امید پیدا ہوئی, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, اے عباس اب چلنا چاہ رہے ہیں. اے لیکن عزادارو, ایک لعین نے کچھ ایسا وار کیا کہ جو میرے مولا عباس کے دائیں بازو پہ لگا. اے دائیں بازو پہ لگنا تھا عزادارو, یہ بازو قلم ہوا. لیکن جب بازو قلم ہوا ہے نا تو عباس نے ایک نوحہ پڑا ہے, کہتے ہیں میرے بازو تو قلم کر سکتے ہو لیکن میں اپنے مولا کی ہمیشہ مدد کرتا رہوں گا. اے با وفا عباس یہ کہہ رہے ہیں تم میرے بازو تو لے سکتے ہو, مجھ سے میرا ضمیر نہیں لے سکتے ہو, میں ہمیشہ اب عبداللہ الحسین کی مدد کرتا رہوں گا. اے عباس جب چل رہے تھے نا تو عزادارو کسی نے پھر ایک نیزہ مارا, بائیں بازو پہ نیزہ لکھنا تھا. عباس کا بایاں بازو جب قلم ہو رہا تھا تو عباس نے اپنی مشک کو اپنے منہ میں لٹکا کے اب عباس پھر دوبارہ چل رہے ہیں. میں نہیں جانتا جانتا علم کی کیا کیفیت تھی, عباس کے ہاتھوں سے علم گرا عزادارو, علم کا گرنا تھا. اے عزادارو, ایک مرتبہ ایک تیر آ کے عباس کی امید میں لگا ہے, اے اس مقام پہ لگا جس کو عباس بچا رہے تھے, مشق کو بچاتے ہوئے چل رہے تھے. عباس کی اس مشق میں تیر کا لگنا تھا, عباس کی امید مایوسی میں بدل گئی. اب عباس نے کہہ دیا مجھے اب خیمے واپس نہیں جانا. اے عزادارو, ایک گرز لگا اے عباس کی پشت پہ. اے لیکن عزادارو, اب عباس گھوڑے سے اترنا چاہ رہے ہیں. میں یہاں پر ایک جملہ کہہ کے مسائب ختم کر رہا ہوں, اے کہ یہاں پر ذاکر نے جب عباس کا مسائب پڑھتے تھے نا تو ایک مرتبہ ایک ذاکر کو خواب میں عباس ملے, آ کر کہا میرے مسائب بیان نہیں کرتے ہو؟ کہا مولا ہمیشہ بیان کرتا ہوں. عزادارو, عباس نے کہہ دیا نہیں, ایک جملہ میری مصیبت کا تم بیان نہیں کرتے ہو کہ جب گھوڑے سوار گھوڑے سے نیچے آنا چاہے تو اس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہو, اس کے جسم پہ تیر لگے ہوئے ہو تو وہ گھوڑے سے کیسے نیچے آتا ہے. اے میرے سلام ہو تجھ پہ عباس, اے تیری وفا پہ میرے سلام ہو. اے عباس گھوڑے سے اترے. عزادارو, جب عباس گھوڑے سے گر رہے تھے تو میرے مولا نے بھی ایک جملہ کہا ہے علیکم السلام یا ابا عبداللہ. اے نہیں کہا ہے آؤ میری مدد کو آ جاؤ, کہا میرا آخری سلام ہو اے میرے مولا حسین. عزادارو, جب میرے مولا عباس نے یہ کہا ہے نا تو اس طرف سے حسین خیمے سے چلنا چاہ رہے تھے تو میرے مولا نے کہا الان انکسر ظہری. اے عباس, تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اے عزادارو, میرے مولا حسین چلتے چلتے اس مقام پہ آتے ہیں. چونکہ راہبر معظم نے کہا ہے مقتل کے کلمات پڑھو تو میں مقتل کو پڑھ رہا ہوں. عزادارو, ایک مرتبہ میرے مولا چلتے چلتے اپنے عباس اپنے بھائی کی لاش کے قریب آتے ہیں. قریب آ کر دیکھا آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا, آنکھ سے تیر کو نکالا, اے نکالا خون بہنے لگا. میرے مولا نے آنکھ کو صاف کرنا شروع کیا, پھر کہا عباس کیا دیکھ رہے ہو نا؟ عباس نے ایک مرتبہ نگاہ کی, کہا مولا آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی طرف نگاہ کر رہا ہوں, آخری زیارت کر رہا ہوں, رسول خدا انتظار کر رہے ہیں. اے عزادارو, اس طرف سے عباس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی تو میرے مولا نے عباس کو کہا عباس کیا میں تیری لاش کو خیمے کے قریب نہ لے جاؤں؟ کہا مولا میری لاش کو کبھی خیمے کے قریب نہ لے جاؤں. نا, یہی وجہ ہے آج جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا, ایک طرف مولا امام حسین کی قبر ہے, دوسری طرف عباس کی قبر ہے, بہت دور عباس کی قبر ہے, کہیں پہ عباس بازو گرے, کہیں پہ عباس کی لاش گری. اے عزاداروں, ایک مرتبہ میرے مولا اٹھے, چونکہ غبار نکلا ہوا تھا, ایک لاش نظر نہیں آ رہی تھی, لوگ نظر نہیں آ رہے تھے, میرے مولا نے علم کو اٹھایا ہے, اس طرف سے سکینہ خیمے پہ موجود تھی, جب علم بلند ہوا نا عزاداروں, تو سکینہ نے سمجھا میرے چچا آ رہے ہیں. لیکن عزاداروں, جب تھوڑی دیر گزری تو دیکھا اب عبداللہ الحسین خالی علم اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں, تو سکینہ نے ایک سوال کیا ہے, ایک سوال کیا ہے اپنے بابا سے, بابا میرے چچا کہاں گئے؟ اے عزاداروں, میرے مولا کیا جواب دیتے؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی المستشہدین بین یدیک ورحمت اللہ وبرکاتہ, ماتم حسین.
کیا بات, کیا بات, کیا بات, کیا بات.